يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون فما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى فما كنا ظالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم برادران عزیز سورة الشعراء کا یہ آخری رکوع ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ قرآن یہ اتارا ہوا ہے رب العالمین کا اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کو نازل کیا اس کو اتارا نزل به الروح الامین اس کو معتبر فرشتے لے کر اترے اور یہ جو قرآن پاک آیا ہے یہ اللہ رب العزت نے اپنے پاس سے جو امانت دار فرشتے ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتارا ہے على قلبك یہ قرآن پاک اللہ نے اتارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر لتكون من المنذرین تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کا پیغام اپنی امت کو پہنچائے اپنے لوگوں کو پہنچائے تو قرآن پاک اللہ رب العزت ڈرا رہے ہیں اس بات سے کہ تم اللہ کا حکم مانو اللہ کے حکم کی پیروی کرو زندگی کو خالق کائنات مالک کائنات کے حکم کے مطابق گزارنے کی عادت ڈالو اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کے اصول طے مت کرو بلکہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقوں سے اور اس کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی عادت ڈالو یہی درس ہے یہی تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام نے درس دیا یہی تعلیم دی کہ تم اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق گزارنے کی عادت ڈال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی عادت ڈال کوئی انسان یہ چاہے کہ میں مادر کی طرح آزاد ہو کر اپنی زندگی گزاروں جو سمجھ میں آئے مانوں جو سمجھ میں نہ آئے نہ مانوں جو فائدے کی چیز نظر آئے اس کو لے لو ہاں جس سے کوئی نفع نقصان نہ ہو چلو اس میں لگی بھی مان لی یہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا نام انسان کی زندگی نہیں ہے یہی تعلیم دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تعلیم کبھی حاصل یہی ہے کہ اپنی زندگیوں کو اللہ کے حکموں کے مطابق اٹھا لو اپنی زندگیوں کو اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق گزارنے کی عادت ڈالو یہ مطلب ہے اس کا لتکون من المنذرین تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے ہو جائیں ڈرائیں ان کو اس بات سے کہ تم اللہ کا حکم ماننے کی عادت ڈالو آج ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے جب معاملات کرتے ہیں تو دنیا جہاں کے قوانین کی خبر ہوتی ہے فلاں قانون میں یہ لکھا ہے فلاں لا میں یہ لکھا ہے برٹش قانون یہ کہتا ہے پاکستان کا لا یہ کہتا ہے پتہ نہیں ہے تو اپنے رب کا قانون پتہ نہیں ہے. کہنے کو بڑے تعلیم یافتہ ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ اللہ رب العزت اس معاملے میں کیا کہتے ہیں. میں اپنے ساتھیوں کو یہی بات کہتا ہوں کہ دیکھیے ہم خود مسلمان ہیں الحمدللہ, یہ ملک مسلمانوں کا ملک ہے, اکثریت اس میں مسلمانوں کی ہے, لیکن آپ دیکھیے بڑے بڑے معاہدے ہمارے ملک میں ہوتے ہیں, قومی سطح پر بھی ہوتے ہیں اور اپنی نجی سطح پر بھی ہوتے ہیں, فیکٹریوں میں ہیں, بازاروں میں ہیں, دکانوں میں ہیں, خاندانوں میں ہیں, کاروباری معاملات ہیں, دوسرے معاملات ہیں, بڑے بڑے لائر ہائر کیے جاتے ہیں, بڑے بڑے لائر کو ان کی فیس ادا کی جاتی ہے, انکم ٹیکس کے ماہرین کو ان کے لائر کو لیا جاتا ہے کہ صاحب دیکھیے کہیں ہمارے اوپر ٹیکس اتنا تو نہیں پڑے گا, اسے بچت کے کیا طریقے, سب کچھ کرتے ہیں. لیکن اگر نہیں کرتے قرآن و سنت کے جاننے والے علماء کے پاس نہیں جاتے یہ کہنے کے لیے کہ آپ ہمارے اس قانون کو دیکھ کر یہ بھی بتا دیں کہ ہم نے اللہ کا کوئی رسول تو نہیں توڑا اور اس کے رسول کا کوئی حکم تو نہیں توڑا. بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں, کاروباری, تجارتی, حکومتی, سیاسی, سب معاملات ہیں, لیکن اگر پرواہ نہیں ہوتی, دنیا کے ہر قانون کی پرواہ ہوگی لیکن پرواہ نہیں ہوتی تو اپنے رب کے قانون کی پرواہ نہیں ہوتی. ہمارے دل و دماغ میں بھی نہیں آتا کہ ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ اس کے اندر کوئی چیز جائز اور ناجائز بھی ہے کہ نہیں. برا بھلا کہنے کے لیے تو ہر وقت تیار ہے لیکن کوئی مؤثر کام کرنے کے لیے ہمارا دل آمادہ نہیں ہوتا. یہ کسی کا قصور نہیں, یہ قصور ہم لوگوں کا اپنا ہے. اس لیے تو قرآن پاک یہ تو پوری زندگی کا لاح عمل ہے, کہنا کہتے تو ہیں ہم زبان سے عمل نہیں کرتے. قرآن پاک یہ صرف قاریوں کے پڑھانے کی چیز نہیں ہے کہ مغرب کے بعد عشاء کے بعد ایک قاری صاحب 10 منٹ کے لیے اگر قرآن پاک پڑھا کر چلے گا. یہ قرآن پاک صرف رمضان میں پڑھنے کی چیز نہیں ہے کہ آپ نے صرف رمضان میں پڑھ لیا پھر سارے سال ہاتھ بھی نہیں لگایا اس. یہ قرآن پاک ہماری زندگی میں جتنے مرحلے آتے ہیں, دنیا میں جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں, ان تمام معاملات کے لیے راہ ہدایت یہ قرآن پاک ہے. یہ قرآن پاک بازاروں کی کتاب بھی ہے, یہ قرآن پاک عدالتوں کی کتاب بھی ہے, یہ قرآن پاک پارلیمنٹ کی کتاب بھی ہے, یہ قرآن پاک سینٹ کی کتاب بھی ہے, یہ قرآن پاک بازاروں کی کتاب بھی ہے, یہ قرآن پاک دفاتر کی کتاب بھی ہے. آپ عمل تو کر کے دیکھیں اس کو, گھروں کی کتاب بھی, خاندانوں کی کتاب بھی. جب ہم قرآن پاک پر عمل کرتے ہیں, اس کو پڑھیں سامنے, اس کے احکامات کو سمجھیں, یہ تو میں پہلے بھی عرض کر چکا آپ بھی سب ذرا جانتے ہیں, قرآن پاک کو احادیث کے بغیر سمجھنا ممکن نہیں. جب تک آپ قرآن پاک کو حدیث کے ساتھ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا, کیونکہ ہر کتاب کے ساتھ, آسمانی کتاب کے ساتھ, اللہ کی کتاب کے ساتھ, ایک نہ ایک پیغمبر نبی اللہ نے ضرور بھیجا معلم کے طور پر. کوئی آسمانی کتاب ایسی نہیں جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی معلم نہ آیا ہو, جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی پیغمبر نبی نہ آیا ہو. کوئی آسمانی کتاب ایسی نہیں تعلیم دینے کے لیے, آیت قرآن پاک کی تشریح کرنے کے لیے. تو جب قرآن پاک پر عمل ہوگا تو یقیناً احادیث پر بھی ساتھ ساتھ عمل ہوگا, یا یوں کہہ لیجیے کہ حدیثوں پر عمل ہوگا تو قرآن پاک پر بھی خود بخود عمل ہوگا, کیونکہ حدیثیں جو ہیں وہ تو خود قرآن پاک کی تشریح. تو جب یہ قرآن پاک کی تعلیم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی, اگر یہ ہمارے بازار, ہماری سیاست, ہمارے کاروبار, ہمارے گھر, ہمارے خاندان قرآن پاک کی ہدایت سے خالی ہوں گے تو پھر ان کے اندر وہی فساد ہوگا جو ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں. جس کے جو ہاتھ لگتا ہے وہ اپنا حق دوسرے کا حق مار دیتا ہے, جس کے جہاں بس چلتا ہے وہ دوسرے کو نقصان پہنچا جاتا ہے. اس لیے کہ ہم نے اپنی زندگی کا لاح عمل قرآن پاک کو سامنے رکھے نہیں بنایا. جن لوگوں نے بنایا اللہ نے ان کو بڑی عافیت میں رکھا, بڑی راحت میں رکھا. وہ جانتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل کرنے سے اللہ نے دین و دنیا کی کیا خیر رکھی ہے, اسی کو فرمایا کہ علی قلبک لتکون من المنذرین، یہ قرآن پاک اللہ نے آپ کے قلب پر نازل فرمایا تاکہ لتکون من المنذرین، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے ہو جائیں. انذار کے معنی ہوتے ہیں منذر، انذار سے نکلا. بابے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، باب فعال سے. اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو، دیکھیے ایک ہوتا ہے ڈر ہماری اردو میں، چونکہ ہم کہتے ہیں کہ اردو ہماری ایک صحیح دامن زبان ہے، ہم اردو میں اس کا صحیح طرح ترجمہ کر نہیں پاتے، الفاظ نہیں ہمارے پاس. ایک ہوتا ہے ڈر اور ایک ہوتا ہے محبت کے ساتھ ڈرانا. ایک ڈاکو کا ڈر ہوتا ہے، ایک باپ کا ڈر ہوتا ہے، ایک استاد کا ڈر ہوتا ہے، ایک چور کا ڈر ہوتا ہے. دونوں ڈروں میں فرق ہے نا. باپ کا ڈر کیا ہے؟ عظمت لیے ہوئے ڈر ہے، محبت لیے ہوئے ڈر ہے. استاد کا ڈر محبت کا ڈر ہے، ماں کا ڈر محبت کا ڈر ہے، شفقت کا ڈر ہے، احترام کا ڈر ہے، عظمت کا ڈر ہے. اور ڈاکو اور چور کا ڈر وہ خوف ہے، شیر کا، بھیڑیا اور جناب چیر پھاڑ کرنے والے جانوروں کا ڈر وہ خوف ہے. منذر کا لفظ آتا ہے محبت کے ساتھ ڈرانے والا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سب ڈرتے تھے، لیکن ڈرنے کا مطلب کیسا تھا؟ محبت اور عظمت کے ساتھ ڈر تھا صحابہ کرام کا. یہ ہے انذار. اس کو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں محبت کے ساتھ ڈراتے ہیں، جیسا باپ اپنے بچوں کو ڈراتا ہے، ماں اپنے بچوں کو ڈراتی ہے، استاد اپنے شاگردوں کو ڈراتا ہے کہ دیکھو ایسا نہیں کرو گے تو ہم ایسا کر دیں گے، ایسا نہیں کرو گے ایسا کر دیں. لیکن وہ دشمنی نہیں ہوتی، وہ کوئی نقصان پہنچانے والی محبت نہیں ہوتی، وہ سراپا محبت ہی محبت ہوتی ہے. ماں کی محبت، باپ کی محبت، استاد کی محبت، بزرگوں کی محبت، یہ انذار. قرآن پاک نے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لفظ ارشاد فرمایا، اکثر جگہوں پر منذر کا آیا، تو محبت کے ساتھ ڈرانے والے، شفقت کے ساتھ ڈرانے والے. بلسان عربی مبین، یہ قرآن پاک اللہ نے نازل کیا عربی زبان میں. بلسان عربی مبین، زبان بھی کون سی؟ عربی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قرآن پاک کے الفاظ بھی قرآن ہے، معنی بھی قرآن ہے. یہ جو مجموعہ ہے الفاظ و قرآن کا اور معنی قرآن کا، یہ ہے قرآن. صرف تنہا معنی قرآن قرآن بھی بنے گا جب تک کہ اس کے ساتھ الفاظ و قرآن نہ ملتے ہوں. یعنی اگر میں قل واللہ ہوں، قل واللہ کا ترجمہ پڑھوں، سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھوں، میں یہ تو کہوں گا کہ ترجمہ قرآن پاک کی آیات کا ہے، لیکن میں اس کو قرآن پاک نہیں کہوں گا. قرآن پاک تو وہ الفاظ ہے جو اللہ نے ارشاد فرمایا. اسی لیے فرمایا تو وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اس قرآن، یہ قرآن جو ہے یہ پہلوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. یعنی یہ جو مضامین قرآن اللہ نے بیان فرمائے، یہ مضامین قرآن یہ وہ ہیں جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، پہلی کتابوں میں بھی مضامین قرآن آئے. پہلی کتابوں میں آنے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے بعض صورتوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فلانی، یہ مضمون فلانی آیات نہ آیا. چنانچہ بہت ساری آیات، بہت سارے احکامات اللہ رب العزت نے سابقہ کتابوں کے اس قرآن پاک میں بیان فرمائے. بہت ساری آیات ایسی ہیں جو کہ سابقہ آیات تھی، ان کو اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا. چنانچہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسا کہ چوری ہے، ڈکیتی ہے، زنا ہے، دوسرے گناہ ہیں، وہ اللہ رب العزت نے تقریباً تمام سابقہ امتوں کے اوپر یہ گناہ رکھے. بعض گناہ ہوا ہے جو ابتدا سے لے کر اب تک وہ گناہ گناہ ہی چلے آ رہا ہے، جیسے قتل کا گناہ، چوری کا گناہ، زنا کا گناہ. تو یہ گناہ جو ہے یہ پہلے سے چلے آ رہے ہیں. اب جب یہ معاملہ ہے کہ یہ گناہ پہلے سے چلے آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے سورہ بقرہ ذکر اول سے دی گئی، سورہ طہٰ اور طواسین جتنی صورتیں طاسین سے شروع ہوتی ہیں اور جتنی صورتیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں یہ سب صورتیں الواح موسیٰ سے دی گئی. الواح موسیٰ سے کہاں مراد ہے وہ قرآن وہ کلام اللہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ احکامات یہ چیزیں تورات کے اندر بھی لکھی ہوئی تھی. سورہ فاتحہ اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے عرش سے دی گئی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ ملک تورات میں موجود ہے. سورہ ملک کہاں موجود ہے؟ تورات میں. میں نے جیسا کہ جو بہت ساری آیات وہ ہیں جو سابقہ آسمانی کتابوں میں موجود تھی, تورات میں تھی, انجیل میں تھی, زبور میں تھی, وہاں سے اللہ رب العزت نے ان کو دیا. اسی لیے حضرات مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جن احکامات کو اور جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے سابقہ قوموں کی اپنے قرآن پاک میں بیان کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم جو سابق زمانے میں تھا آج بھی وہ حکم موجود ہے. میں نے جیسا کیا کہ بعض بنا وہ ہیں جو تمام ادیان میں تھے, تمام قوموں میں تھے, تمام انبیاء اکرام کی امتوں میں تھے, اس امت میں بھی. اسی لیے فرماتے ہیں کہ بعض احکامات وہی ہیں جو سابق میں بھی تھے اور آج بھی جب وہاں موجود ہیں. یہ مطلب ہے اس کا. اب اس آیت کا مطلب آپ دیکھیے کہ بلسان عربی مبین وانہ لفی زبر الاولین, کہ یہ قرآن پاک عربی زبان میں اللہ نے نازل فرمایا اور اس قرآن پاک کا تذکرہ یہ قرآن سابقہ جتنی بھی کتاب سابقہ جو کتابیں ہیں ان کے اندر بھی یہ موجود ہے. یعنی مطلب یہ کہ وہاں سے بعض چیزیں یہاں منتقل ہوئی. قرآن پاک کی ایک اور سورت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ سب کے حسم ربی کا رعلا میں خود قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان حاضر لفی صحف الاولا صحف ابراہیم و موسیٰ, کہ بے شک یہ قرآن جو ہے یہ پہلے صحیفوں کے اندر بھی تھا, ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ قرآن تھا. چنانچہ جب یہ بات ہے تو سابقہ کتابوں کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم معنی قرآن کو قرآن کہیں. قرآن پاک نام ہے ان الفاظ کا جو منزل من اللہ, اللہ نے جس کو نازل فرمایا وہ ہے قرآن. جب یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو نازل فرمایا وہ الفاظ قرآن, وہ معنی قرآن جو نازل فرمائے وہی الفاظ ہو گیا. اگر کوئی اپنی طرف سے الفاظ بنا لے ہم اس کو قرآن نہیں کہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کوئی انسان یہ کہے کہ اچھا بھائی مجھ کو سورہ فاتحہ نہیں آتی تو چلو میں نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا ترجمہ یا پڑھ لوں, بلو اللہ نہیں آتی تو بلو اللہ کا ترجمہ پڑھ لوں تو یہ قرآن ہو جائے گا. یہ قرآن نہیں ہوگا, یہ قرآن نہیں ہوگا. اس لیے قرآن نہیں ہوگا کہ قرآن تو در حقیقت نام ان الفاظ اور معنی کا ہے جو اللہ تعالی نے نازل فرمایا. اپنی طرف سے الفاظ معنی کو پڑھ لینے کو قرآن نہیں کہا جائے گا. اسی لیے جب یہ بات ہے کہ قرآن پاک کس کو کہتے ہیں, ان الفاظ اور معنی کے مجموعے کو جب قرآن پاک کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی بھی یہ مسئلہ لکھا ہے کتابوں میں, تمام فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ بعض لوگ قرآن پاک کا ترجمہ لکھ دیتے ہیں. قرآن پاک کی آیت نہیں تو بغیر متن عربی کے اگر قرآن پاک کا ترجمہ لکھا جائے تو اس کو قرآن نہیں کہا جائے. آج کل جو اردو تراجم آتے ہیں ان کا طریقہ بعض لوگوں پر سب ترجمہ لکھا ہوتا ہے, یہ صحیح طریقہ نہیں, جائز نہیں. طریقہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت لکھی جائے اور پھر اس کا ترجمہ لکھا جائے. کیونکہ میں نے جیسا کیا کہ الفاظ اگر ہم ادرس ابھی زبر زیر پیش بھی آگے پیچھے کریں گے یہ قرآن میں تحریف سمجھی جائے گی, ہمیں کوئی حق نہیں ہے اس کو آگے پیچھے کرنے کا. تو اسی لیے قرآن کو بغیر عربی ترجمے کے کسی دوسری زبان میں اگر شائع کیا جاتا ہے تو یہ کرنا بھی جائز نہیں, خرید و فروخت بھی اس کی جائز ہے. اس لیے یہ مسئلہ ایسا قرآن پاک خریدنا بھی نہیں چاہیے جس میں صرف ترجمہ لکھا ہو اور آیتیں نہ لکھیں۔ اسی سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے، اگر سے موضوع سے ہٹ کر بات ہے، کہ عربی زبان کے اندر خطبہ جو ہوتا ہے وہ نماز کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ خطبہ جمعہ کا ہوتا ہے، ایک ہی نماز کا خطبہ ہے، یا عیدین کا ہوتا ہے، وہ سال میں ایک مرتبہ نماز آتا ہے۔ اس کا خطبے کا بھی وہی حکم ہے کہ نماز ہو۔ خطبہ ہمیشہ عربی زبان میں ہو، جس طرح نماز عربی زبان میں ہوتی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب کیونکہ ہم ایسے ممالک میں رہتے ہیں کہ وہاں کوئی عربی سمجھتا نہیں، تو ہم خطبہ جو ہے وہ انگلش میں دے لیں، فرینچ میں دے لیں، جاپنیز میں دے لیں۔ تو یاد رکھیے، خطبے کا طریقہ تو وہی ہے جو مسنون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا رہا ہے۔ خطبہ تو عربی میں ہی ہوگا۔ ہاں یہ کر سکتے ہیں جیسا ہم لوگ اپنے ہندوستان پاکستان میں کرتے ہیں کہ خطبے سے پہلے جو باتیں ہمیں بتانی ہوتی ہیں لوگوں کے فائدے کے لیے قرآن و سنت کی، اس کو اپنی مقامی زبان میں آپ بتا دیں۔ جیسا اردو میں ہمارے ہاں تقریر ہوتی ہے جمعے سے پہلے، خطیب حضرات اس کا مضمون ایک بیان کرتے ہیں، بعد میں سنت کی پیروی کرنے کے خاطر بعد میں وہ عربی کا خطبہ باقاعدہ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہی معاملہ دوسرے ملکوں میں لوگ اپنی اپنی زبانوں کے اندر کر سکتے ہیں، کوئی انگلش میں کر رہا ہے، کوئی جرمن میں کر رہا ہے، کوئی کسی زبان میں کر رہا ہے، کہ اپنا تقریر اس زبان میں کریں، لیکن خطبہ وہ کس میں ہوگا؟ عربی میں ہوگا۔ اسی طریقے سے جیسے نماز کوئی انسان ترجمے کے ساتھ پڑھ لے تو نماز نہیں ہوتی، نماز کے اندر قرآن پاک کا ہی پڑھنا ضروری ہے، اور قرآن پاک کے لیے وہی الفاظ ہیں جو قرآن پاک کے الفاظ اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے، اس میں ادنا سی کوئی کمی بیشی وہ تحریم قرآن سمجھی جائے گی۔ تو فرمایا آگے جو فرمایا اولم یکن لہم آیتن ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، لوگ قرآن پاک کو مانتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن قرآن نہیں ہے۔ اس کی دلیل اللہ رب العزت یہ دے رہے ہیں، ایک تو دلیل یہ دی کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ یہ صرف اس زمانے میں نہیں بلکہ اس کی بہت ساری صورتیں اور آیتیں پچھلی کتابوں سے لی گئی۔ دوسری بات یہ بات بیان فرمائی کہ اس قرآن کے برحق ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کو علماء بنی اسرائیل بھی جانتے ہیں کہ ہاں یہ قرآن پاک۔ یہ ایسا عجیب اعجاز ہے قرآن پاک کا کہ اس کی کوئی مثل اور نقل بنا نہیں سکا، آج تک نہ بنا سکے گا آج تک، جو قرآن پاک کے الفاظ ہیں کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ جو لفظ اللہ نے جیسا لکھ دیا، جیسا رکھ دیا، بس وہ ایسا ہو گیا، اب کوئی اس کا مثل نہیں بنا سکتا۔ اب پچھلے 1400 سال سے لے کر آج تک کتنے بڑے بڑے فصیح و بلیغ ادیب پیدا ہوئے ہوں گے، بڑی بڑی عربی زبان میں نظمیں اور نعتیں کہنے والے لوگ پیدا ہوئے، لیکن قرآن کریم جیسی کوئی آیت بنا نہیں سکتا۔ جس نے کوشش کی بنانے کی، اس کے ہی ساتھیوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ یہ اعجاز ہے، ایک اعجاز اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ اولم یکن لہم آیتن، کیا ان کے پاس یہ نشانی نہیں ہے کہ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ اس قرآن پاک کو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ بعض بنی اسرائیل کے لوگ وہ تھے جو کہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر مسلمان ہوئے، انہوں نے آ کر بتایا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو مضمون یہاں بیان ہوا وہی مضمون تورات کے اندر بھی بیان ہوا، انجیل میں بھی بیان ہوا۔ اور بعض علماء بنی اسرائیل وہ تھے جو یہ کہتے تو تھے کہ اللہ کی کتاب ہے، مانتے بھی تھے کہ آپ رسول برحق ہیں، وہ تمام علامات جو رسول برحق کی ان کی کتابوں میں لکھی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی، لیکن ضد اور عناد ان کو آڑے آتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم بھی مسلمان ہو گئے تو لوگ ہم کو کہیں گے کیا، ہمیں کون پوچھے گا؟ یہ شیطانی بہکاوے جو ہوتے ہیں نا، وہ ایسے ہوتے ہیں، وہ دنیا کے چند فائدے ان کے سامنے دکھاتے ہیں کہ دیکھو دنیا کے چند فائدے یہ ہیں، مت ماننا ان کی بات، لیکن دل سے مانتے تھے کہ نبی برحق۔ چنانچہ اس کو فرماتے ہیں کہ بل اولم یکن لہم آیتن، کیا ان کے لیے یہ بات نشانی کے لیے کافی نہیں؟ ایعلمہ علماء بنی اسرائیل، تو اس قرآن پاک کو بنی اسرائیل کو علماء بھی جانتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں۔ ولو نزلناہ علی بعض الاعجمین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، فرماتے ہیں کہ قرآن کے برحق ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ عجمی لوگ جن کی زبان عربی نہیں وہ بھی قرآن پاک کو ایسا ہی پڑھتے ہیں جیسا کہ عرب لوگ پڑھتے ہیں. آپ دیکھیے پورے دنیا کے ایک ایک کونے میں قرآن پاک پڑھنے والا موجود ہے کہ نہیں, اور ایسا ہی پڑھنا ہوگا جیسا کہ قرآن پاک کے اصول اور ضابطے لکھے ہوئے پڑھنے کی تجوید طریقے کے ساتھ جس نے محنت کی ہوتی ہے وہ ایسے ہی پڑھنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے برحق ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کتاب کو اگر یہ عجمیوں پر اترتی, غیر عربیوں پر اترتی اور وہ اس کو پڑھتے تو وہ بھی ایسے ہی پڑھتے جیسا وہ پڑھنے والے. چنانچہ قرآن پاک کا یہی تو اعزاز ہے کہ یہ صرف عربوں کی کتاب نہیں ہے, یہ تو اس امت محمدیہ کی کتاب ہے. آپ سعودی عرب میں ہوں, آپ پاکستان میں ہوں, آپ دنیا کے کسی خطے کے اندر ہوں, ایک بڑی تعداد وہ ہے جو دیکھ کر قرآن پاک پڑھتی ہے, صحیح پڑھتی ہے. ایک بڑی تعداد وہ ہے جو اپنے سینوں میں محفوظ کیے بیٹھی ہے. وہ ایک دو نہیں ہے, وہ انگنت لوگ ہیں جن کے سینوں میں اللہ نے قرآن پاک کو محفوظ فرما دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی تو اس کی کتاب برحق ہونے کی علامت ہے. فرمایا کہ فقر ولو نزلناہ علی بعض العجمین, اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے بعض غیر عربیوں پر, عجمی بولتے ہیں ان لوگوں کو جو عربی نہیں ہوتے, ان پر اگر ہم اس کو نازل کرتے فقرأہ علیہم, پھر وہ اس کو ان لوگوں کے سامنے پڑھتے قرآن پاک کو جو قرآن پاک پر ایمان لانے والے نہ تھے. ما کانوا بہ مؤمنین, اللہ تعالیٰ فرماتے تب بھی ایمان نہیں لگا. عجمیوں کا قرآن پاک کو صحیح پڑھنا یہ قرآن کے برحق ہونے کی علامت ہے کہ یہ ایسی اللہ کی کتاب ہے کہ اس کو عربی بھی پڑھتا ہے, عجمی بھی پڑھتا ہے, عربی بھی پڑھتا ہے, غیر عربی بھی پڑھتا ہے. جب غیر عربی پڑھے گا عربیوں کے سامنے, وہ سوچے گا کہ بھائی یہ کتاب ایسی برحق ہے کہ باہر کے لوگ بھی اس کو پڑھ رہے ہیں تو ایمان لاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے تب بھی یہ انسان ایمان لانے والے تھے نہیں جو قرآن پاک کو مانتے نہیں. کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین, فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے قرآن پاک کے انکار کو مجرمین کے, منکرین کے دلوں میں گھسا دیا. قرآن پاک کے انکار کو ان مجرمین اور منکرین کے دلوں میں ہم نے کیا کر دیا, گھسا دیا, کہ ان کے دلوں میں ایسی نفرت بیٹھ گئی نعوذ باللہ کہ کسی مرحلے پر قرآن پاک کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ دیکھیے یہ تو فکر چل رہا ہے منکرین کا جو مسلمان ہی نہیں ہوئے, اسلام نے قبول نہیں کیا, ان کو اللہ کے نبی نے سمجھا لیا, ساری دنیا نے اللہ نے ان پر کلام نازل کر دیا بتانے کے لیے, انہوں نے نہ اللہ کی مانی نہ اس کے رسول کی مانی, وہ تو ہیں ہی اپنی جگہ. لیکن ہمارے ہاں مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے, بس اعمالیوں کی سزا یہی ہوتی ہے کہ انسان دنیا میں حق کو قبول نہیں کرتا, یہ بد اعمالیوں کی سزا ہوتا ہے. جب گناہ زیادہ ہوتے ہیں انسان کے دل سیاہ ہوتے ہیں, جب دلوں پہ سیاہی زیادہ چڑھتی ہے نا, گناہوں کی نفوست جب زیادہ چڑھتی ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ انسان سے یہ باتیں برداشت نہیں ہوتی. قرآن پاک کی حدیث کی اور اللہ کے اس کے رسول کہنے کو وہ مسلمان ضرور ہوتے ہیں کہ آبا اجداد مسلمان تھے, لیکن کوئی ربط اسلام کی اور دین کی ان کے اور ان کے خاندانوں میں آپ کو نظر نہیں آئی. ان کے اندر بھی اسی طرح قرآن کا اور حدیث کا انکار گھسا ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کے سامنے قرآن پاک کا نام لیں, حدیث کا نام لیں تو فوراً ان کے منہ سے اعتراضات کی ایک بھرمار شروع ہو جاتے ہیں. آج ایسے لوگ کم نہیں ہیں, آج ایسے لوگوں کی بھرمار ہے. آپ بات کریں نا حدیث کی اور شریعت کی اور قرآن کی, اعتراضات کی بچھڑ آپ کو ملے گی, ان کو سارے اعتراضات آپ کو دین اسلام میں نظر آئیں گے, حدیث میں نظر آئیں گے, قرآن میں نظر آئیں گے. اس کا وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ ہوتی ہے بچپن سے, چھوٹی عمر سے بچوں کو اور خود ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں دین کا ذکر اور فکر نہیں ہوتی. مسجدوں میں آنا، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنا، صحبت میں بیٹھنا، درس قرآن سننا، حدیث سننا، اللہ کا ذکر سننا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننا، یہ چیزیں جب انسان کو بچپن میں ملتی ہیں تو اس کے دل کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے وہ انوارات ہوتے ہیں، وہ برکتیں ہوتی ہیں۔ جب وہ ماحول اس کو ملا ہی نہیں، وہ شروع سے ہی ایک ایسے ماحول کے اندر ہے جہاں دین کا کوئی گزر نہیں، تو ان میں سے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں وہ پلٹ آتے ہیں، بعض لوگوں کو وہ توفیق ہی نہیں ہوتی، دنیا کی ہر بات برداشت کر لیں گے لیکن اسلام اور شریعت کی بات ان کے حلق سے اترتے نہیں۔ قرآن پاک نے اسی کو فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کے حلق سے اترتا نہیں، یہ ہیں وہ لوگ۔ بچپن سے ایسا ماحول ملا کہ کوئی دین کا کوئی تذکرہ، کوئی بات سنی نہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ دلوں پر سیاہی اور ایسی لگ جاتی ہے، ایسی مہر لگ جاتی ہے کہ ہر بات ان کے حرف سے اترتی ہے۔ کسی کو فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم نے اس انکار کو، ان کی ضد کو، ان کے قرآن پاک کے نہ سننے کو ان کے دلوں میں گھسا دیا، اس لیے کہ وہ لوگ اتنے سخت تھے قرآن پاک کے معاملے میں کہ کوئی حدیث، کوئی دلیل، کوئی آیت ان کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ یہ جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ صبح کو 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرو، کہ گناہ جو ہوتے ہیں نا، گناہ اور معافی، یہ بڑی عجیب چیز ہوتی ہے، المان والا ہے، یہ اتنی منحوس چیز ہوتی ہے، گناہوں کی کثرت اور ان کی معافی کے اہتمام کا کسی فکر کا نہ ہونا، یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ یہ دلوں کو پر ایسا زنگ چڑھا دیتے ہیں، ایسی کالک چڑھا دیتے ہیں کہ انسان بعض اوقات تو یہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ ایسی منحوس چیز ہوتے ہیں کہ ایک تو انسان کے دلوں کے اوپر ایک زنگ چڑھ جاتا ہے، کالک چڑھ جاتی ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ حق بات کو قبول کرنے سے انسان انکاری ہوتا ہے، دل میں بات حق اترتی نہیں۔ اس لیے بڑے بڑے بزرگان دین اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ انسان کے سب سے بڑے دشمن وہ انسان کے معافی اور گناہ ہے، کاموں کے سب سے زیادہ رکاوٹ پیدا کرنے والی چیز انسان کے معافی اور گناہ ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ میں نے آپ کو بار بار سنایا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر جادو ہو گیا، نظر لگ گئی، کسی نے ہم پر کچھ کروا دیا۔ فرمایا کرتے تھے کہ جادو، نظر انسان کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا نقصان پہنچانے والی چیز انسان کے معافی اور گناہ ہے۔ سب سے زیادہ نقصان انسان کو اپنے گناہوں سے، سب سے زیادہ رکاوٹ انسان کے کاموں میں اس کو گناہ ڈال رہا ہے۔ اس لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کو 100 مرتبہ، کم از کم 100 مرتبہ انسان استغفار کرے، اور بہتر ہے کہ صبح شام 100 دفعہ استغفار کرے، تاکہ یہ جو گناہ ہیں یہ دلوں کے اوپر سے صاف ہو۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، نبی علیہ السلام والسلام کا وعدہ ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی ہے۔ جب گناہوں کی کثرت ہوتی ہے تو آپ دیکھیے، جو جب گناہ زیادہ ہوتے ہیں اس آدمی کے لیے نماز پڑھنا دشوار ہوتا ہے، 4 رکعت پڑھی ہی جاتی ہے، اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے پتہ نہیں میں نے کیا کر دیا، حالانکہ 4 رکعت میں کیا دیر لگتی ہے لیکن نہیں پڑھی جاتی اس سے نماز، روزے نہیں رکھے جاتے، دین کی بات قبول نہیں ہوتی اس سے۔ آپ بے نمازی کو مسجد لے کر آئیں وہ کسی قیمت پر تیار نہیں ہوگا، آ جائے گا اسے دل نہیں لگے گا، یہ گناہوں کی نوسط ہوتی ہے۔ تو یہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب گناہوں کی کثرت ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے، معافی کی فکر نہیں ہوتی، استغفار نہیں ہوتا، تو وہ گناہ انسان کو پھر ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ حق کی بات کو قبول کر نہیں پاتا۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، یہ گناہ، یہ جو معاصی ہیں، یہ جو انکار ہے، ہم نے ان کے دلوں میں وہ گھسا دیا ہے، ویسے باہر نہیں کر پاتا۔ اللہ لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب الالیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے قرآن کو نہیں مانتے، اللہ کے دین کو نہیں مانتے، لا یؤمنون بہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ ایمان کبھی بھی نہیں لائیں گے، حتی یرو العذاب الالیم، یہاں تک کہ جب وہ بڑا دردناک عذاب آئے گا روز قیامت کے بعد، جب وہ اس کو دیکھیں گے پھر ان کو خیال آئے گا کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو کس طریقے سے برباد کیا۔ فیأتیہ بغتۃ، وہ عذاب ان کے اوپر اچانک آئے گا، وہم لا یشعرون، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ ایک عذاب وہ ہے جو انسان اپنے ہر انسان کو اپنے نام اعمال کا وہ بدلا ہے، اور ایک عذاب وہ ہے جو اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے دنیا میں انسان کے اوپر آیا تھا، آتا ہے نا، اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے بعض اوقات، المان والحفیظ، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو فرمایا فیأتیہم بغتۃ، ان کے اوپر اچانک عذاب آئے گا، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ فیقولوا، بس وہ کہیں گے، ہل نحن منظرون، کیا ہم کو کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ دنیا میں تو چونکہ اللہ نے تھوڑے بہت کچھ کسی کو جب اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، شہرت دولت عزت مل جاتی ہے، تو وہ تو سمجھتا ہے کہ ساری دنیا میرے قدموں کے نیچے، میرے سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو جب اللہ کا عذاب دیکھیں گے کہ ایسا ہلناک عذاب سر پہ کھڑا ہے، پھر وہ یوں کہیں گے کہ ہل نحن منظرون، کیا ہم کو کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ اپن بعذابنا یستعجلون، کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کو، اللہ تعالیٰ فرماتے جلدی مانگتے ہیں، ہم نے تو عذاب اس لیے دیر لگا رکھی ہے عذاب میں تاکہ یہ لوگ سمر جائیں، تاکہ یہ لوگ توبہ کر لیں، تاکہ یہ لوگ اللہ کی طرف پلٹ آئے، کیا پھر بھی یہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں افرائیتا، بتاؤ کیا خیال ہے تمہارا، دیکھو تو صحیح، امتعناہم سنین، اگر ہم ان کو کافی کئی سالوں تک فائدے پہنچاتے رہے، بڑے عیش و آرام میں رکھے، جیسے کافروں کو اللہ نے دنیا ہر زمانے میں زیادہ دی، ہر زمانے میں دنیا زیادہ کافروں کے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس دنیا کے اسباب کم رہے، لیکن کافروں کے پاس دولت بھی زیادہ رہی، دنیا کے اسباب بھی زیادہ رہے، لیکن دل کا سکون اللہ نے مسلمان کو دیا، دل کا سکون اللہ نے کافر کو نہیں دیا۔ آپ دیکھ لیجیے، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو سکون قلب کی جو دولت دی ہے وہ کسی روپے پیسے سے خریدی نہیں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان لوگوں کو اگر ہم کئی سال تک بہت کچھ دیتے رہے دنیا میں برسنے کے لیے، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر آئے ان کے پاس اللہ کا وہ عذاب جن سے ان کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، پھر ان کے پاس اللہ کا وہ عذاب آ جائے جن سے ان کا وعدہ کیا گیا تھا، ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، تو کیا کام آئے گا ان کے جو فائدہ کہ وہ اللہ کی نعمتوں سے اٹھاتے رہے، یعنی کافروں کو اللہ نے بہت دے رہے دے رہے دے رہے، چلو دنیا میں مزے کر رہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس چیز کا وعدہ ہم نے ان سے کیا تھا کہ چلو ٹھیک ہے دنیا کے مزے کر لو، تم آخرت میں ایک عذاب میں پکڑے جاؤ گے، وہ پکڑ لیے گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی نعمت ان کے کیا کام آ رہی۔ آج بھی وہ لوگ جن کو اللہ نے دولت دی، عزت دی، شہرت دی، مال و دولت دیا، اور وہ اللہ رب العزت کے اللہ رب العزت کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ آخرت میں عذاب میں پکڑے جائیں گے تو دنیا میں ان کو جو کچھ ملا تھا وہ ان کے کوئی کام نہیں آئے گا، وہ تو دنیا میں رہیں گے۔ یہ سبق ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا کی مال و دولت کو سب کو سمجھتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں سب جو کچھ مل گیا بس یہی ہے، آخرت کی زندگی کا کوئی خیال بھی ان کو نہیں آتا، یہ ان کے لیے سبق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے افرائیتا، بھلا دیکھو تو صحیح، اگر ہم ان کو کچھ کئی سالوں کے لیے بہت کچھ نعمت کی چیزیں دیتے رہے، پھر ان کے پاس اللہ وہ چیز آ جائے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اللہ کا عذاب آ جائے، ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، تو ان کو جو کچھ فائدے کے لیے دیا گیا تو وہ ان کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہ بھی تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ اللہ نے دولت دی، اللہ بعض اوقات تکلیفیں دے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ دولتیں دے کر آزماتا ہے، یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے کہ میں نے نعمتیں دی، دولت دی، عزت دی، صحت دی، خوشیاں دی، دیکھو یہ بندہ تکبر کرتا ہے یا یہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اگر اس نے اللہ کا شکر ادا کر لیا اور اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی مرضی سے استعمال کر لیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آزمائش میں وہ پورا ہو گیا. اور کوئی انسان وہ ہے کہ دولت ملی تو پتہ چلا تکبر میں مبتلا ہو گیا, ان نعمتوں کو اپنا کمال سمجھنے لگا, ان نعمتوں کو اپنی مہارت سمجھنے لگا, اس کا مطلب یہ کہ وہ اس آزمائش میں پورا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا در حقیقت اللہ تعالیٰ کسی کو دیتے ہیں, لیکن اگر وہ آخرت کے عذاب میں پکڑا گیا تو گھاٹے کا سودا. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دنیا کی جتنی نعمتیں انسان کو ملیں, جتنی نعمتیں انسان کو ملتی ہیں, جب انسان آخرت میں پہنچے گا تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں تو دنیا میں آدھے دن یا ایک دن آدھا دن ہی تو رہا, زیادہ تو رہا نہیں. یعنی ساری نعمتیں اس کو ہیج معلوم ہوں گی. قرآن کریم نے اسی کو فرمایا کہ ممن حیات الدنیا الا متاع الغرور, دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان. ہم جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہے اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ بہت کچھ ہے اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں, یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اگر دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو میں کافروں کو پانی پینے کے لیے گھڑ بھی نہ دیا. اس لیے کہ اللہ کیا حیثیت کوئی نہیں, یہ تو میرے لیے حیثیت ہے, آپ کے لیے حیثیت, اس لیے کہ دنیا میں رہتے ہیں. لیکن جن کو اللہ سمجھ دیتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں ہیں, وہ تکبر کے لیے نہیں ہوتی, اللہ کی نعمتیں فخر کے لیے نہیں ہوتی, اللہ کی نعمتیں اترانے کے لیے نہیں ہوتی, اللہ کی نعمتیں اس کے شکر کے لیے ہوتی. اللہ کی نعمتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی مرضیوں میں استعمال کرو, اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال نہ کرو. وما اهلكنا من قريه الا لها مجرمون, بس اتنی رہنے دیجیے. تو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار, ربنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار, يا ربنا انك غفور رحيم, يا حي يا قيوم برحمتك استغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار, ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم انا نسألك تمام العافية, ونسألك دوام العافية, ونسألك الشكر على العافية, ونسألك الغنى عن الناس, يا حي يا قيوم برحمتك استغيث, اصلح لنا شأننا كله, ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا, واكرمنا ولا تهنا, واعطنا ولا تحرمنا, وآثرنا ولا تؤثر علينا, وأرضنا وارض عنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا, وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان, واجعلنا من الراشدين. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو مغفرت فرما, یا اللہ ہم کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما, یا اللہ قرآن پاک کی فہم عطا فرما, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, حدیث شریف کی فہم عطا فرما, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن پاک کو ہماری زندگیوں میں ڈال دیجیے, ہماری زندگیوں میں اس پر عمل کی توفیق کرنے کی عمل کی توفیق عطا فرما, ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما, سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, اپنی زندگیوں کو اس کے سانچے میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل نصیب فرما, یا اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما, جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما, جو برسر روزگار ہیں ان کو حلال رزق عطا فرما. یا الرحیم, دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما, اس کے ہر شخص سے ہماری حفاظت فرما. یا الرحیم, ایمان کامل ہم سب عطا فرما, یا اللہ ایمان کامل عطا فرما, یا الرحیم ایمان کامل کے ساتھ ہم کو عزم نصیب فرما, عذاب قبر سے محفوظ فرما, دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما. یا الرحیم ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما, یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما, ہماری زندگیوں میں یا الرحیم راحت عطا فرما, چین عطا فرما، سکون عطا فرما، رزق حلال واسع عطا فرما، حرام کاموں سے حرام آمدنی سے ہماری حفاظت فرما، یا رب الرحیمین ہم سب کو وقت کے قدر کی توفیق عطا فرما، یا اللہ وقت کو کے قدر کی توفیق عطا فرما، روپے کو وقت کو ہمیں ضائع ہونے سے بچا لیجیے یا رب الرحیمین، ان دونوں کی حفاظت فرما، یا رب الرحیمین ہمارے بچوں کو گھر والوں کو دین کے راستے پر کامیاب فرما، دین کے راستے پر کامیاب فرما، ان کے لیے دین پر عمل کرنے کو آسان فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه.